قدرت ہے جہاں حدث کا یقین نہیں ہوتا لیکن ظن غالب ہوتا جیسے نوم کی حالت. تو امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کا پڑھنا حدث کے بعد یا مزن حدث کے بعد جائے. اس بات پر اجماع ہے کہ حدث اصغر کے بعد قرآن کریم پڑھنا جائے ہے. صرف بادشاہ لوگوں سے کراہت نقل کی جاتی ہے. اور رہا حدث اکبر کا مسئلہ تو یہ مختلف فیہا ہے. داؤد ظاہری ابن منذر ابن حزم اور بخاری کے نزدیک جائے. امام شافعی احمد ابن حنبل ابو الحسن کرخی حنفی کے نزدیک مطلقا ناجائز ہے. یہی مالک کی ایک روایت ہے. نمبر تین, امام طحاوی فرماتے ہیں ما دون الآیت جائز, پوری آیت جائز نہیں ہے. یہی حنابلہ کا قول ہے. نمبر چار, امام مالک سے ایک روایت منقول ہے ایک دو آیتیں بطور ذکر کے جائز ہیں. حمام وبالقدر رسالت کا لگ, حمام میں قرآن کریم پڑھنے کا مسئلہ مختلف بھی ہے. امام مالک امام محمد تو فرماتے ہیں کہ جائز ہے. امام ابو حنیفہ اور حسن بصری کہتے ہیں مکروہ ہے. شافعیہ کے دونوں اقوال ہیں. جواز کا قول امام نووی نے تبیان میں نقل کیا لیکن حلیمی بیہقی وغیرہ کراہت کے قائل. امام احمد ابن حنبل بظاہر خلاف اولا کہتے ہیں, کہتے ہیں ان الحمام لم یبن لہذا. یہ قول امام نخعی سے بھی منقول ہے. اب ان کے دونوں آثار کو ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے حمام میں قرار جائے, لیکن خلاف افضل. وبکتبی رسالت علی غیر وضو, بلا وضو رسالہ لکھنا جائے. اور رسالہ میں آدمی بسم اللہ لکھتا تو اس کے معنی یہ نکلے کہ بلا وضو بسم اللہ اور آیات لکھ سکتے ہیں. ظاہریہ مطلق جائز کہتے ہیں, امام محمد اور بادشاہ پیہ حرام کہتے ہیں. امام ابو یوسف امام احمد فرماتے ہیں اگر مس سے قرآن نہ پایا جائے تو جائز ہے. امام نووی نے اسی کو صحیح قرار دیا. بادشاہ پیہ کہتے ہیں محدث کے لیے جائز اور جنوب کے لیے جائز نہیں ہے. بعض حنفیہ کہتے ہیں اگر کاتب اپنے ہاتھ اور اس ورق کے بیچ میں جس پر قرآن لکھ رہا کوئی حائل ڈال لے تو پھر اس صورت میں جائز ہے. اور امام ابو یوسف کا مذہب راجح, اور اگر کوئی حائل نہ ہو تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب راجح. چلیں, یعنی حمام میں جو لوگ ہوتے ہیں اگر لنگی پہنے ان کو سلام کرو اور نہ کرو. تسلیم اذکار میں سے ہے, اس لیے مصنف نے اس کو یہاں ذکر کر دیا. جو لوگ حمام میں ہوتے ہیں جمہور کے نزدیک ان کو سلام ضرور ہے. امام احمد ابن حنبل جواز کے قائل. چلیے, وازدجع تو فی ارض الوسادہ, وازدجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی طولها ارض الوسادہ میں دو بحثیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عرض بفتح العین ہے یا عرض بضم العین ہے، اس میں دونوں اقوال میں اکثر حضرات نے بالفتح ضبط کیا، اسی کو باجی نووی صحیح کہتے ہیں، قاضیات کہتے ہیں، یہی اکثر کی روایت ہے، یہی اسبب ہے، اور اگلا لفظ وطولہا اس کی تائید کرتا ہے. لیکن بعضوں نے اس کو عرض ضبط کیا، یہی اصیلی اور داودی کی روایت میں واقع ہوا. عرض کہتے ہیں جانب کو. اس پر اشکال یہ ہے، ایک تکیے پر جب لوگ سر کئی آدمی سر رکھیں گے تو بہرحال کسی ایک جانب ہی میں رکھیں گے، اس سے کوئی تعین نہیں ہوتی کہ کون کس طرف سویا، اور لفظ عرض سے تعین ہو جاتی ہے. دوسری بحث وسادہ میں، اکثر حضرات کہتے ہیں وسادہ سے مخدہ مراد ہے، یعنی تکیہ، اسی کو داؤدی نووی نے اختیار کیا. ابو محمد اصیلی اور قاضی باجی کہتے ہیں اس سے گدا مراد ہے، لیکن یہ مطلب بعید ہے، امام نووی نے اس کو باطل قرار دیا ہے. اور ابو زرع رازی کی روایت میں ہے کہ ابن عباس نے جب میمونہ کے یہاں سونے کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت میمونہ کہنے لگی ہمارے پاس ایک ہی بستر ہے. ابن عباس نے کہا میں آپ کے بستر کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی لنگی بچھا لوں گا اور تکیے پر ایک طرف سر رکھ لوں گا. چلیے، فَأَخَذَ بِأُذُنِ الْيُمْنَى يَقْتُلُهَا، حضور نے میرے دائیں کان کو پکڑا اور اس کو مڑوڑ رہے تھے. خطابی کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ مڑوڑنا ہمانے کے لیے ہو، اور ہو سکتا ہے تنبیہ کے لیے ہو. اور کہا جاتا ہے ان المتعلم اذا توخذ بفضل اذنه کان ازکا لفهمه و اوعى لما يسمعه من القول، اگر طالب علم کا کان مڑوڑا جائے تو اس سے اس کا ذہن تیز ہوتا ہے، اور جو بات سنتا ہے وہ اس کو یاد ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوتا تھا پرانے زمانے سے کان مڑوڑنے کا سلسلہ چل رہا ہے. چلیے، یہ سب اسلام کی باتیں تھیں، اب عیسائیوں کی باتیں لے لی گئیں. چلیے، امام بخاری نے جو حدیث المبیت ذکر کی، اس کے کس لفظ سے امام بخاری نے قرآن بعد الحدث کو ثابت کیا؟ اس کی کئی تقریریں ہیں. علامہ ابن بطال کہتے ہیں قرآن بعد النوم سے ثابت کیا ہے، عام طور سے نوم حدث ہے. اس ابن کرمانی کہتے ہیں یہ تو حضور کی نوم کا ذکر ہے، آپ کی نوم ناقص نہیں ہے. بعض دیگر حضرات نے یہ کہا کو آپ کی نوم ناقص نہیں، لیکن عادتاً آدمی جب سوتا ہے تو ریح وغیرہ کا خروج ہوتا ہے. نمبر دو، بعض کہتے ہیں ابن عباس کے فعل سے استدلال کیا، جیسے حضور نے کیا انہوں نے ویسے ہی کیا، اس پر اشکال یہ کہ تو نابالغ تھے، غیر مکلف. اور تقی سوکی اور ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کے ساتھ لیٹنے میں ملامست پائی جاتی ہے، اور ملامست ناقب وضو ہے. لیکن ایک زبردستی کی تقریر ہے، قرآن پاک میں ملامست عموماً ضرور وارد ہے، لیکن یہاں ملامست سے کیا مراد ہے اس میں دو قول ہیں. بعض مفسرین ہاتھ سے چھونا مراد لیتے ہیں اور بعض جماع مراد لیتے ہیں. امام بخاری اسی بات کے قائل ہیں، کتاب تفسیر میں انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے. اور جب لماس ان کے نزدیک مجامعت کے معنی میں ہے تو پھر آیت کا سہارا لے کر اس سے ملامست کا مسئلہ نکالنا اور پھر اس کی بنیاد پر مطابقت کی تقریر کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ وہاں تو دماغ تھا ہی نہیں. ابن خزیمہ کی روایت میں حضرت میمونہ ان ایام میں حائض تھی, لید ابن عباس پاس لیٹے ہوئے تھے, وہاں دماغ ممکن ہی نہیں تھا. نمبر 3, شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں نوم طویل عادتاً حدث سے خالی نہیں ہوتی. اور نمبر 4, یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نوم مدان حدث میں سے ہے, وہ حضور کی نوم ناقض نہیں, لیکن آپ کا وضو دلیل ہے اس بات کی کہ وہاں حدث پیش آیا. اور مسلم کی ایک روایت میں اسی قصے مبیت میں وارد, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, پیشاب کے ہاتھ میں دھو کر سو گئے, پھر اٹھے, تو وہ ظاہر یہ ہے کہ آپ اس وقت محدث تھے, پیشاب سے فارغ ہوئے تھے, اس لیے آپ نے وضو کیا اور وضو سے پہلے آیات پڑھی, تو اس سے قراءت قرآن بعدل حدث ثابت ہو گیا. یہی ہمارے نزدیک راجح تقریر ہے, واللہ عالم. چلیں, الغشی بے ہوشی, مثقل علی وزن اسم الفاعل بھاری. حافظ تمام شراح نے اسی طرح ضبط کیا, حافظ ابن حجر نے یہ کہہ دیا, اس کو علی وزن اسم المفعول بھی پڑھ سکتے ہیں. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ امام بخاری نے مثقل کی قید لگا کر ان لوگوں پر رد کیا جو ہر غشی کو موجب وضو بتاتے ہیں, خواہ مشکل ہو یا غیر مشکل ہو. یہ بات سراج الدین ابن ملقن نے بھی لکھی اور دوسرے حضرات نے بھی, حضرات نے اصل میں کرمانی کے کلام سے یہ بات اب کر لی ہے. وہ تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ اس حدیث امام بخاری نے مشکل کی قید لگا کر غیر مشکل سے اعتراض کیا, اور اتنی بات بالکل ظاہر ہے. باقی یہ کہنا کہ بعض لوگ غشی کو مطلقاً ناقض کہتے ہیں, مشکل ہو یا غیر مشکل, یہ صحیح نہیں ہے. یہ کتب آثار مصنف ابن ابی شہبہ, مصنف عبدالرزاق اور سنن سعید ابن منصور وغیرہ موجود ہیں, کہیں بھی کسی نے تصریح نہیں کی ہے کہ غشی غیر مشکل ناقض ہے, اور نہ کسی فقیر کا یہ قول ہے, بلکہ مشکل وہ غشی کہلاتی ہے جو انسان کے ہوش کو ختم کر دے. تو بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر غشی ایسی ہو جس میں ہوش ختم ہو جائے وہ ناقض وضو ہے, اور اگر ہوش ختم نہ ہو تو اس سے وضو نہ ٹوٹے گا. دیکھو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا وضو کی حالت میں نماز میں شریک ہو گئیں, جب ان کے اوپر غشی کا اثر ظاہر ہوا تو سر پر پانی ڈالنے لگی اور نماز پڑھتی رہی, معلوم ہوا غشی غیر مشکل ناقض نہیں ہے. اور غشی مشکل اس لیے ناقض ہے کہ اس میں انسان کے ہوش و حواس باقی رکھتے ہی نہیں. چلیے, مال الناس یعنی اس وقت بے وقت یہ نماز کیسی. چلیے, حمید اللہ کہتے ہیں, یہ روایت بخاری پہلے آئی تھی. دور مریے جا, باب من حجاب الفتیہ بے اشارت کے لیے براس میں نہیں آ چکی. چلیے بس چلیے, اللہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ ابواب میاں اور نواقص سے جن کو استطراد ذکر فرمایا کہ جب فارغ ہو گئے تو اب ابواب وضو کی تکمیل کے لیے ترادی منعقد فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مسح الراس کلہ، یعنی سارے سر پر مسح کرنا واجب ہے. یہی امام مالک امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں نقل کیا ہے کہ علی ابن جار اللہ ابن ظہیرہ حنفی اسی مذہب کو راجع قرار دیتے اور اختیار کرتے تھے. جمہور علماء فرماتے ہیں بعض راست پر مسا فرض ہے، پھر اس کے بعد بعض لوگوں نے کوئی تحدید نہیں کی ہے. علامہ ابن حزم فرماتے ہیں بعض الراس کا مسا فرض ہے، ابن منذر نے حسن بستی سے ہی نہیں کیا. سفیان ثوری کہتے ہیں ایک سر بال پر بھی مسا کر لینا کافی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں الفرد ادنا ما یطلق علیہ اسم المسا. مالک و احمد کی یہی ایک روایت ہے. ابن حزم نے یہی داؤد ظاہری سے نقل کیا. پھر اکثر شافعیہ تو کہتے ہیں کہ ادنا ما یطلق کا مصداق بعض شعرت واحدہ ہے، اور ابو العباس ابن القاص کہتے ہیں تین بال. اکثر علماء تحدید کرتے ہیں، پھر ابو الفرج کہتے ہیں فرض سلسل راس ہے، محمد ابن مسلمہ کہتے ہیں سلسین ہے، اوزائی و شب و لیس کہتے ہیں کہ مقدم راس ہے، اور حنفیہ کہتے ہیں مقدار ناسیہ. یہی مزنی بغوی کا مذہب ہے، اور امام احمد سے علامہ ابن تیمیہ نے ایک روایت نقل کی ہے. لیکن قاضی ابو یعلیٰ فرماتے ہیں کہ امام احمد کی جو روایت ادنا ما یطلق علیہ اسم المسح کی نقل کی جاتی ہے اس کا محمل مقدار ناسیہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہی ثابت ہے. یعنی امام احمد نے مقدار ناسیہ کی تصریح نہیں کی ہے، بلکہ ان کے قول ادنا ما یطلق علیہ اسم المسح کی تخریج کی قاضی ابو یعلیٰ نے، اور اس کا مصداق ناسیہ کو متعین فرمایا ہے. حنفیہ کا ایک قول یہ ہے کہ ربع راس فرض ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ تین یا چار انگلی کے برابر فرض ہے. پھر احناف کا اپنے تینوں اقوال میں اختلاف ہے کہ اول دونوں ایک ہی حقیقت کی دو تعبیریں ہیں یا دونوں، اسی طرح اول اور ثالث ایک ہی حقیقت کی دو تعبیریں ہیں یا دو ہیں. احناف کے مشہور ربع راس کا قول ہے. سرخسی حنفی نے حسن بصری سے نقل کیا ہے کہ اکثر راس کا مسح فرض ہے. میرا خیال یہ ہے کہ نقل ثابت نہیں، کیونکہ ابن منذر سرخسی سے عالم ہے اختلاف امہ کے، اور انہوں نے حسن بصری سے نقل کیا ہے کہ بعض الراس کا مسح کافی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ استیعاب راس فرض ہے، امام بخاری ان کے ہم خیال، اور انہوں نے دو دلائل پیش کیے ہیں. پہلی دلیل آیت کریمہ وَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ہے، اور حاصل استدلال یہ ہے کہ وَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ میں علت اطلاق مسح روس کا ذکر ہے، لہذا سارے سر کا مسح فرض ہوگا، اور اس کی تائید آیت تیمم سے ہوتی ہے، اس میں وَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وارد ہے، اور وہاں سب کا اتفاق ہے کہ تیمم میں سارے چہرے کا مسح فرض ہے. لیکن یہاں پر بعض علماء نے کہہ دیا کہ یہ بات زائدہ ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ بات تبعیضیہ ہے، لیکن یہ ہے بعید. بلکہ یہ بات تو اس لیے بڑھائی گئی ہے کہ لفظ مسح کے معنی آتے ہیں امساس، چھو دینا، اس کے لیے پانی لازم نہیں ہے. پانی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ با کو بڑھایا گیا، اور مطلب یہ ہے کہ اپنے سروں کو پانی کے ساتھ مسح کرو. اور چونکہ کوئی تحدید نہیں بخلاف دیگر اعضاء کے، اس لیے یہاں سارے سر کا مسح مطلوب ہوگا. اور دوسرے اعضا میں قرآن نے تحریف کی، ایلی کو مرافق کے ساتھ محدد کیا، ارجن کو کعبین کے ساتھ۔ اسی طرح دوسری دلیل عبداللہ بن زید بن عاصم کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے سر کا مسح فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری کا استدلال نہایت طاقتور ہے، لیکن جو حضرات باب راس کے مسح کو فرض قرار دیتے ہیں وہ مغیرہ ابن شعبہ کی حدیث توزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مسحا بناسیتہ و خفیہ رواہ مسلم کو دلیل بناتے ہیں، مگر اس پر اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سفر کا واقعہ ہو اور سفر جالب تسہیل ہے، اس لیے وہاں مقدار ناسیہ پر اتفاق کر لیا گیا ہوگا، اور سفر میں اتفاق بن ناسیہ سے علی الاطلاق مسح ناسیہ کی کفایت ثابت نہیں ہوتی، بات بالکل معقول معلوم ہوتی ہے۔ لیکن امام شافعی ابن ابی شیبہ نے عطاء ابن ابی رباح سے ایک مرسل روایت نقل کی ہے جس میں مسحا مقدم راس ہی وارد ہوا، یہ روایت وہ مرسل ہے جس کی سند صحیح ہے اور مراسیل مالک و ابو حنیفہ کے ہاں اطلاع حجت ہیں اور باقی حضرات کے ہاں اعتزاد کے بعد، اور یہ مرسل روایت معتزل ہے۔ سعید ابن منصور نے حضرت عثمان سے اور امام ابو داؤد نے حضرت انس سے دو موصول روایتیں نقل کی ہیں، وہ ان کی سندیں ضعیف ہیں لیکن تائید کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ باب راس کا مسح کر لینا کافی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک جماعت کو کہتی ہے کہ اس میں کوئی تحدید نہیں، مقدم راس عام ہے، اور بعض حضرات مغیرہ کی روایت کو تحدید میں پیش کرتے ہیں اور ناسیہ کو کہ مقدار کو ضروری بتاتے ہیں۔ اس کے بعد اب حنفیہ یہ کہتے ہیں سر کے کسی حصے پر مسح کر لیا جائے اگر مقدار مفروض مس ہو گیا، فریضہ ادا ہو گیا۔ حنفیہ پر یہ اشکال ہے کہ تم کہتے ہو کس مقدار ناسیہ فرض ہے اور پھر کہتے ہو سر کے کسی حصے پر بھی مسح ہو جائے تو کافی ہے۔ حنفیہ نے جواب یہ دیا کہ محل مفروض کا بیان قرآن میں آیا اور مقدار مفروض کی تعین حدیث سے ہوئی، لہذا محل مفروض پر مقدار مفروض جہاں بھی مسا ہو جائے گا کافی ہو جائے گا۔ بعض لوگوں نے حنفیہ پر ایک دوسرا اشکال کیا کہ تم کہتے ہو فرض کا منکر کافر ہے تو تم اپنے مخالفین کی تکفیر کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے، اور مسائل مجتہد فیہا میں مخالفین کی تکفیر نہیں کی جاتی ہے، ہر ایک کے پاس دلیل موجود ہے اور دلیل کے اندر فی الجملہ احتمال ضرور ہے۔ چلی اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ مرد و عورت مقدار مس میں مساوی ہیں یا نہیں۔ ائمہ ثلاثہ مالک ابو حنیفہ شافعی کہتے ہیں مساوی ہیں، امام احمد مرد کے حق میں استیعاب کو فرض کہتے ہیں اور عورت کے لیے کہتے ہیں اس کے لیے مقدم راس کا مسح کر لینا کافی ہے، یہی عطا کا مذہب ہے۔ اور صفیہ بنت ابی عبید زوجہ عبداللہ ابن عمر سے یہی منقول ہے۔ چلیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جمہور کا مسلک اختیار کیا۔ چلیے وسئل مالک ان یجزی و ان یمسح بعض راسہ، کیا کافی ہے کہ آدمی باہ سر کا مسح کر لے؟ فقط جب حدیث عبداللہ امام مالک سے اسحاق ابن عیسیٰ ابن تبعان سوال کیا تھا، امام مالک نے اس کو جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کدا فی روایت ابن خزیمہ۔ چلیے
Thank you.
فافرغ، زور سے کہو، جنین حمد بن احیاء کی والدہ کے بارے میں تاریخ کے دو قول. ابن سعد کہتے ہیں کہ ان کا نام حمیدہ بنت محمد ابن قیاس ابن بکیر, اور ابن حبان کہتے ہیں کہ ان کا نام ام النعمان بنت ابی حیا. جو صورت بھی ہو, بہرحال عبداللہ ابن زید ابن عاصم کی بیٹی. اکثر علماء فرماتے ہیں ضمیر کا مرجع رجل مبہم ہے, جس کی تعین میں تین قول ہیں. اول ابو الحسن انصاری, ثانی عمارا ابن ابی الحسن, یہ ابن دقیق العید کی رائے. ثالث عامر ابن ابی الحسن, یہی تیسرا قول ثواب. اور ابن دقیق العید نے جو بات کہی وہ صرف ظاہر نسب کی بنیاد پر ہے. صاحب کہا جا رہا ہے اور جد یحیی بن عمارا اور جد عمر ابن یحیی بن عمارا اور عمر ابن یحیی ابن عمارا کے دادا عمارا ابن ابی الحسن ہیں, اس لیے رجم کا مصداق دیکھیں. روایت سے اس کا ثبوت, روایت سے ثبوت عمر ابن ابی الحسن کا. جمیاتی نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ عمر ابن ابی الحسن تو عمر ابن یحیی کے دادا تھیں, اخو الجد. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جیسے دادا کو دادا کہتے ہیں ایسے ہی دادا کے بھائی کو بھی دادا کہہ دیا جاتا ہے. اتستقی ون ترے یعنی کہ فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقار عبداللہ کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت دکھا سکتے ہیں, یعنی وضو کر کے بتا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو کرتے ہیں؟ یہ سوال اس لیے کیا کہ بعض وقت انسان وضو کرتے تو دیکھ لیتا لیکن ہر چیز کو غور سے دیکھ نہیں پاتا, اس لیے سوال کے وقت وہ عملی جامہ نہیں پہنا پاتا ہے. عبداللہ بن زید فرمایا میں دکھا سکتا ہوں. فدعا بمائن فأفرغ علی یدہ فغسل مرتین, پانی منگوا کر پہلے ہاتھوں کو گٹھوں تک دھویا مرتین. اسی طرح سے مالک کی روایت وارد ہوا, لیکن مالک کے رفقا سلیمان بن بلال, خالد بن عبداللہ تحان اور وہ ہے, یہی روایت جب نقل کرتے ہیں تو فغسل یدہ ثلاثاً نقل کرتے ہیں. سلیمان کی روایت آئندہ صفحہ 33 پر بخاری میں آ رہی, اور خالد بن عبداللہ تحان کی روایت مسلم شریف میں وارد, اور وہ ہے کی روایت بخاری شریف میں آئندہ باب میں آ رہی. اور یہ ظاہر ہے کہ تین الفاظ کا بیان ایک حافظ کے بیان پر مقدم ہوگا. ثم مضمض و استنصر ثلاثاً, پھر مضمض و استنصار تین مرتبہ کیا. مضمض و استنشاق میں تصدیق مستحب ہے, اس کا حکم اور اس میں ائمہ کا اختلاف آ چکا. ثم غسل وجهه ثلاثاً, پھر چہرے کو تین بار دھویا. چہرے کا تین بار دھونا مستحب ہے. ثم غسل یدیه مرتین مرتین الى المنى, پھر ہاتھوں کو دو دو بار کوہنیوں تک دھویا. اس روایت کے طرق اس بات پر متفق ہیں کہ ہاتھ دو دو بار دھوئے گئے. اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ ایک ہی وضو میں تفریق جائے, یعنی بعض آ جائے وضو کو تین بار دھویا جائے اور بعض کو دو دو بار. اس بات پر سب کا اتفاق ہے, اور یہ جو بات علماء مالکیہ نے کہہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک مرتبہ، دو دو مرتبہ، تین تین مرتبہ وضو کرنا ثابت ہے، اور ایک ہی وضو کے اندر تفریق ثابت نہیں ہے، گویا یہ راوی کا وہم، یہ صحیح نہیں. علل مرفقین، مرفقین کے مسئلے میں اختلاف ہے. داؤد ظاہری، ابو بکر ابن داؤد، ابو محمد ابن حزم ظاہری اور زفر ابن حزیل کے مرفقین کا دھونا واجب ہے، ان کا غسل ضروری ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دھونا مرفقین کا دھونا واجب، جمہور علماء فرماتے ہیں دھونا واجب. فریق اول کہتا ہے غائب، غائب مغیا میں داخل نہیں ہوتی، دیکھیے اس کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے کہ یہ کوئی قائد عامہ نہیں، دار مدار قرائن پر ہے، اور یہاں قرائن سے یہ بات ثابت ہے کہ غائب مغیا میں داخل ہے. جس ذات گرامی پر قرآن کا نزول ہوا، انہوں نے وضو کر کے لوگوں کو دکھا دیا. حضرت ابو امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صفت الوضو نقل کی ہے اس کی تصریح ہے. وغسل یده حتی اشرع فی العضد وغسل رجله حتی اشرع فی الساق، اور پھر یہ کہا یہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وضو. اور اس مضمون کی کئی روایتیں طبرانی، دارقطنی وغیرہ میں بے آسانی کا حساب وارد کی ہے. اور جابر کی روایت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضا ادار الماء علی مرفقیہ رواہ دارقطنی پہلے بیان کی جا چکی ہے. ولیکن اسناد ضعیف وهو اذا ضم الى ما تقدم قبل. بعض علماء کہتے ہیں یہاں الہ ماں کے معنی میں ہے، اور یہی حدیث ہے اس کی دلیل. ثم مسح راسہ بیدیہ فاقبل بهما وادبر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا. اقبل بهما، دونوں کو سامنے لائے، وادبر اور پیچھے لے گئے. اس روایت سے حسن بن حی نے عرض کر لیا کہ مسح کا آغاز سر کے پیچھے مؤخر راس سے ہوگا، لیکن جمہور علماء فرماتے مقدم راس سے ہوگا. اور اس روایت اور اس لفظ کے دو جوابات دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہی روایت صفحہ 31 پر بطریق وہ ہے بطریق سلیمان بن بلال آ رہی ہے صفحہ 33 پر، اس میں ادبر بیدیہ واقبل. نمبر 2، بعض علماء فرماتے ہیں اقبل کے معنی ہے بدا بقبول الراس. بہرحال اگر اس توجہ کو نہ مانا جائے تو پہلی توجہ متعین اس لیے کہ آگے آ رہا ہے بدا بمقدم راس ہی حتی ذهب بهما الى قفا ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه. اس حدیث سے مسح کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا کہ آدمی سامنے سے مسح شروع کرے، سر کے آخر میں لے جائے، اور پھر سر کے آخر سے سر کے اول کی طرف ہاتھوں کو لائے. اس کے بعد وہ کہا یا مسح کرنے کی تین صورتیں ذکر کرتے ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ ساری انگلیوں کو ملا کر سر کے سامنے کے بیچ کے حصے پر رکھ لیا جائے، اور ہاتھوں کو پیچھے دے جائیں اس طرح کہ ہتھیلیاں اور مسبحہ اور ہاں سر سے الگ ہے. اس کے بعد جب پیچھے سے آگے لائیں تو سر کے دائیں بائیں کا مسا دونوں ہتھیلیوں سے کرے اور مصبحہ سے باطنی عزم اور عرفان سے ظاہر عزم کا مساق کرے. بعض علماء نے یہی صورت کی لیکن انہوں نے مصبحہ کی جگہ خنصر کی مضافات ذکر کی ہے. علامہ ابن حمام وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ یہ سب تکلفات پانی جب تک ہاتھوں سے الگ نہ ہوگا مستعمل نہ ہوگا, اس لیے یہ تصور کر کے کہ مستعمل پانی مسامی استعمال نہ کیا جائے مجافات کی شرط بے معنی ہے. سارے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر پورے سر کا مسا مقدم سے شروع کیا جائے اور مؤخر تک پہنچا کر پھر ہاتھوں کو مقدم راس کی طرف لایا جائے. یہی ہمارے حضرات اور اکابر کا معمول تھا. ابھی اسنا دن تسری منا علامین مومنی بھائی آج ان شاء اللہ تعالیٰ بعد مغرب سبق ہوگا اور گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ امید ہے کہ کروا دیں گے, ویسے اتنا بھی ہوگا اور اب کتاب بہت کم ضروری ہے. ابھی بسلادی متصر منا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ کان قال باب غسل الرجلین الى الكعبین. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب مسح کے بعد ذکر کیا یہ اس کا محل رجلین کا دھونا فرض ہے, یہ اہل سنت کا مطلب رواقب اس میں اختلاف کرتی ان کی ترتیب پہلے آ چکی. الى الكعبین بڑھا کر مصنف نے یہ بتایا ہے کہ کعبین کا دھونا بھی ضروری ہے, یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. ظفر ابن حسین داود ظاہری ابن داود محمد ابن ظاہری کہتے ہیں کعبین کا دھونا ضروری ہے اور اس میں وہی اختلاف جو مرفقین کے تحت بیان کیا گیا اور جو انداز دلیل وہاں تھا وہی کرتی ہے. چلیے ایک اشکال ہوتا, انہوں نے غسل الیدین للمرفقین کا کوئی ترجمہ منعقد نہیں کیا, حالانکہ مسئلہ اختلافی تھا. جیسے غسل الرجلین الى الكعبین کا ترجمہ لائے غسل الیدین الى المرفقین کا ترجمہ بھی لانا چاہیے تھا. اور صحیح بات یہ کہ ہر عالم کو کبھی نہ کبھی ظہور ہو جاتا. چلیے
بالإسلام المتصل بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم